بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم اور پیارے بھائیو، قرآن پاک کی ایک آیت کا ایک ٹکڑا تلاوت کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا ایک ٹکڑا پیش کیا. آیت جو پڑھی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے، اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں، کیا مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے لیے نرم ہو جائیں، اللہ کے آگے جھک جائیں، اللہ کے لیے وہ گلگلانے والے ہو جائیں؟ ابھی تک وہ وقت نہیں آیا. اور حدیث جو پڑھی ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے رہے ہیں، التائب من الذنب کم لا ذنب لہ، کہ جس نے گناہوں کو چھوڑ کر توبہ کر لیا، معافی مانگ لی، وہ ایسا ہو گیا جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. بس اسی آیت اور روایت کے درمیان میں اس وقت گفتگو ہوگی. سب کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم ابھی بھی جن گناہوں میں مبتلا ہیں اس کو چھوڑ دیں، توبہ کر لیں، ابھی توبہ کا دروازہ کھلا. یہ پورے بیان کا خلاصہ ہے. اب میں نے جو آیت پڑھی ہے اس کی تشریح کے لیے، تفصیل کے لیے، میں ایک بہت بڑے بزرگ اور ایک بہت بڑے اللہ والے کا توبہ کا واقعہ سنانے جا رہا ہوں. اس میں عبرت کی، نصیحت کی، موعظت کی بہت ساری باتیں ہیں. پہلے وہ واقعہ آپ سنیں، پھر اس سے نصیحت اور عبرت بتائی جائے گی کہ اس سے یہ نصیحت نکلی، یہ عبرت نکلی، لہذا یہ کرنا، یہ کرنا. وہ بزرگ کا نام ہے حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے گزرے. مگر شروع میں ان کی زندگی کچھ اچھی نہیں تھی، بہت ہی آزاد طبیعت تھے، یہاں تک کہ شراب کی عادت میں مبتلا تھے. کہتے ہیں میں شراب میں ڈوبا رہتا تھا. کہتے ہیں ایک میری چھوٹی سی بچی پیدا ہوئی تھی، اس بچی سے مجھے بہت ہی پیار تھا، بڑی محبت تھی، اور وہ بھی مجھ سے مانوس ہو گئی تھی، زیادہ وقت میرے ساتھ ہی رہتی تھی. جب وہ 2 سال کی قریب ہو گئی، چلنے لگی، تو اور مجھ سے مانوس ہو گئی اور مجھ کو بھی اس سے محبت ہو گئی. میں کبھی کبھی جب اس کے سامنے شراب پیتا اور شراب کا گلاس ہاتھ میں لیتا تو وہ میرے ہاتھ سے گلاس کو چھین کر سارا میرے کپڑے پہ گرا دیتی، उसकी ये हरकत की वजह से गुस्सा तो बहुत आता, मगर चूंकि मोहब्बत उससे बहुत हो चुकी थी इसलिए कुछ डांटने की भी हिम्मत नहीं होती। कहते कुछ ही दिन के बाद मेरी उस मासूम बच्ची का इंतकाल हो गया। चूंकि उससे दिल बहुत लग चुका था, बहुत मोहब्बत हो चुकी थी, इसलिए जब उसका इंतकाल हुआ तो मुझे उसकी जुदाई का बहुत सदमा हुआ, बहुत ठेस लगी। कहते हैं ऐसी एक मर्तबा 15वीं शाबान की रात थी और मैं शराब पिया हुआ था, और उस दिन भी मैंने ईशा की नमाज नहीं पढ़ी और सो गया। कहते हैं जब सो गया तो ख्वाब में बड़ा ही अजीब गरीब मंजर देखता हूं। मैं क्या देख रहा हूं कि यूं समझ रहा हूं कि हश्र का मैदान कायम है, लोग अपनी अपनी कब्रों से निकल रहे हैं और निकल निकल कर मैदान हश्र की तरफ बड़ी तेजी से जा रहे हैं। उन्हीं लोगों में मैं भी हूं कि मैदान हश्र की तरफ तेजी से बढ़ रहा हूं, जा रहा हूं। कह रहे कि मैं मैदान हश्र की तरफ बढ़ ही रहा था कि अचानक पीछे से कोई आहट महसूस हुई, किसी चीज के छूने का एहसास हुआ, जैसे किसी चीज ने मुझे टच किया हो। और जैसे ही मुड़कर मैंने देखा तो ये तो बहुत बड़ा अजदहा था, वो मेरे पीछे भागा। अब वो अजदहा देख के मेरी हालत खराब हो गई, मैं आगे भागा जा रहा हूं, वो पीछे से पीछा किए जा रहा है, मैं भागे जा रहा हूं और वो पीछा किए। चलते चलते रास्ते में एक बड़े मियां मिले, बहुत ही नहीफ और नजार और कमजोर और बहुत ही खूबसूरत नूरानी चेहरे वाले और सफेद कपड़ा पहने हुए। मैंने उनसे दरख्वास्त की, हजरत मैंने पहले सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया। मैंने कहा हजरत अल्लाह वास्ते मेरी मदद कीजिए, ये अजदहा मुझे मेरा पीछा कर रहा है। हजरत ने कहा मैं बहुत कमजोर हूँ, वो बहुत कवि है, मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता, चल तू आगे चला जा, हो सकता है नजात का कोई रास्ता मिल जाए। कहते मैं भागता रहा और वो अजदहा पीछे से आता रहा, यहां तक कि सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ का टीला नजर आया। बस उस पर मैं चढ़ गया यूं सोच के कि अब नजात पा जाऊं, मगर बड़ा अजीब गरीब मंजर देखता हूं कि टीले पर चढ़ तो गया मगर टीले के उस पार देख रहा हूं कि जहन्नम है। अब इधर सांप है, इधर पीछे मुड़ता हूं तो सांप है, अजदहा है, और उधर जा रहा हूं तो ऐसा लगता है कि मैं जहन्नम के खड्डे में गिर जाऊं। फिर मैं वापसी इधर मुड़ा, फिर मुड़ा तो फिर वो अजदहा मेरा पीछा करने लगा। मैं भागे जा रहा हूं परेशान परेशान। फिर वो बड़े मियां मिले, मैंने कहा हजरत इससे पहले भी मैंने आपसे दरखास्त की थी, मैं बहुत परेशान हूं इस अजदहे से, मुझे आप बचा लीजिए, मेरी मदद फरमाए। तो उसके जवाब में वो बड़े मियां रोने लगे कि भाई ये बहुत ताकतवर है, मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता। अच्छा ऐसा करो तुम सामने ये दूसरी जो पहाड़ी है इस पर चढ़ जाओ, इसमें मुसलमानों की बहुत सी अमानतें हैं, हो सकता है तुमने भी अपनी कोई अमानत भेजी हो और वो आज तुम्हारे काम आ जाए। अच्छा इस दूसरी पहाड़ी पर चढ़ जाओ। वो कहते हैं जैसी उस दूसरी पहाड़ी पर चढ़ा तो मुझे गोल, बहुत खूबसूरत गोल गोल वो नजर आए, दरवाजे हैं उसमें और पर्दे, रेशमी पर्दे लगे हुए हैं। जैसी मैं ऊपर चढ़ा तो फरिश्तों ने आवाज दिया, कह रहे भाई दरवाजे खोल दो और पर्दे हटा दो और बाहर आ जाओ। का ये फरिश्तों की आवाज जैसी आई तो बहुत हसीन खूबसूरत छोटे छोटे बच्चे, जैसे चांदी जैसे उनके चेहरे चमक रहे हो, बहुत सारे छोटे बच्चों की फौज बाहर आ गई। और उन्होंने जैसी बाहर आके मुझे देखा और सांप को देखा तो चीख उठे, कह रहे तो सांप इसके करीब आ गया, आओ जल्दी आ जाओ, तुम लोग जल्दी आ जाओ, सांप तो बिल्कुल इसके करीब आ चुका है। जैसी उसने यूं कहा कि जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ, तो अंदर से बहुत सारे और बच्चे निकले, उसमें मेरी वो छोटी बच्ची जो 2 साल की उम्र में इंतकाल कर गई थी, का वो मेरी छोटी बच्ची भी निकल आई। और आते ही उसने मुझे पहचान लिया और यूं कहा ये तो मेरे अब्बा हैं, ये तो मेरे अब्बा हैं। फिर उसने अपना बायां हाथ मेरे दाएं हाथ की तरफ बढ़ाया तो मैंने उसके हाथ को पकड़ लिया और चिमट गया। और फिर मैं बिल्कुल जब उससे चिमट गया तो उसने अपने दाएं हाथ से सांप की तरफ इशारा कर दिया कि भाग जाओ। बस जैसे ही उसने सांप की तरफ इशारा किया वो भाग। نجات مل گئی مجھے. اب اس بچی نے مجھے بٹھایا, پھر اس کے بعد میری گود میں وہ بیٹھ گئی اور میری داڑھی پر ہاتھ پھیرنے لگی اور یہ آیت پڑھنے لگی, ابا جان الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. ابھی بھی آپ کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ آپ جھک جائیں اللہ کے آگے, آپ کا دل نرم پڑ جائے, یعنی آپ گناہ چھوڑ دیں, توبہ کر لیں. ابا جان ابھی بھی آپ کے لیے وقت نہیں آیا. یہ بچی آیت, دو سال کی بچی آیت پڑھی جا رہی. حضرت مالک کہتے ہیں میں نے پوچھا بیٹا کیا تم لوگ قرآن شریف بھی جانتے ہو؟ کہا ابا ہم آپ سے زیادہ قرآن شریف جانتے. اچھا اچھا بیٹا یہ سانپ کیا بلا تھی جو میرے پیچھے لگ گئی تھی؟ کہا ابا جان آپ نے دنیا میں جو بہت سارے گناہ کیے تھے وہ گناہ سانپ کی شکل میں نظر آئے تھے. اچھا بیٹی یہ سفید پوش بڑے میاں کون تھے؟ کہا ابا جان یہ آپ کے تھوڑے بہت جو نیک اعمال تھے, وہ اعمال تو آپ کے نیک تھے لیکن بڑے کمزور تھے, بڑے تھوڑے تھے, جو گناہوں کا مقابلہ نہیں کر پا رہے تھے. وہ سانپ بہت قوی تھا اسی لیے وہ بڑے میاں کہہ رہے تھے میں اس کا مقابلہ نہیں کروں. لیکن ہاں بہرحال وہ تھوڑے تھے جو نیک اعمال تھے, اس نے یہ کام دیا کہ آپ کو بچنے کا راستہ بتا دیا کہ اچھا فلاں پہاڑی پہ. اچھا بیٹا تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا ابا جان ہم سب بچے یہیں پر ہیں اور ہم لوگ آپ کی آمد کے منتظر ہیں, اور جب آپ آ جائیں گے تو ہم آپ کی سفارش کریں گے. وہ کہتے ہیں بس یہ منظر دیکھ کر میں بہت ہی دہشت طاری تھی اور میری نیند کھل گئی, اور اس کے بعد میں نے سب گناہوں کو چھوڑ کر سچی توبہ کر لی اور پھر اللہ کے راستے پر چلنے لگا. پھر میرے بھائیو یہ ایسے اولیاء میں بنے ہیں, اولیاء اللہ میں ایسے مقام پر پہنچے ہیں. اللہ اکبر, ایک مرتبہ ایک بہت بڑے دہریے سے ان کا مناظرہ ہو رہا ہے. دہریے جانو کسے کہیں؟ جو خدا کے وجود کا بھی انکار کرے. ایک مشرک ہوتا ہے, مشرک وہ ہوتا ہے جو خدا کے وجود کا تو قائل ہوتا ہے لیکن خدا کے ساتھ اپنے بتوں کو اور معبودان باطلہ کو ملا دیتا ہے, پارٹنر قرار دیتا ہے, وہ بھی مجرم ہے. لیکن کافر اور دہریہ جو ہوتا ہے وہ خدا کا ہی انکار کرتا, کہتا ہے خدا کوئی چیز ہی نہیں نعوذ باللہ. تو دہریہ سے حضرت کا مناظرہ ہو رہا تھا, حضرت دلیل پیش کر رہے تھے کہ اللہ موجود ہے, اور وہ دلیل پیش کر رہا تھا اللہ موجود نہیں. بہت دیر سے مناظرہ ہو رہا ہے, یہ اپنی دلیل دے رہے ہیں, وہ اپنی دلیل دے رہا ہے, حضرت اس کی دلیل توڑ رہے ہیں اور وہ حضرت کی دلیل توڑ رہا ہے. اس طرح سے بہت دیر سے مناظرہ ہو رہا ہے, آخر کار کسی کی فتح اور جیت ظاہر نہیں ہو پا رہی. آخر میں یہ فیصلہ ہوا کہ اچھا ایسا کرو آگ جلائی جائے, اور جب آگ بھڑک اٹھے تو دونوں آدمی اپنے اپنے ہاتھ کو اس آگ میں ڈال دیں, اور اس کے بعد جس کا ہاتھ جل جائے یوں سمجھیں کہ وہ باطل ہے, اور جس کا ہاتھ بچ جائے یوں سمجھیں کہ وہ حق پر ہے. یہ فیصلہ ہوا حق باطل کے لیے. تو یہ بھی تیار ہو گئے اور وہ بھی تیار ہو گئے, دہریہ کا ٹھیک ہے. پر عجیب بات یہ ظاہر ہوئی کہ جب آگ بھڑکائی گئی اور اس کے بعد ہاتھ ڈالے گئے, انہوں نے بھی اپنا ہاتھ ڈالا اور اس نے دہریہ نے بھی اپنا ہاتھ ڈالا, پر عجیب بات یہ ظاہر ہوئی کہ دونوں میں سے کسی کا ہاتھ نہیں جلا. اب حضرت بہت پریشان ہو گئے کہ اللہ میں 70 سال سے آپ کی عبادت کر رہا ہوں, کیا میں اس دہریے کے برابر ہو گیا؟ اس کا ہاتھ نہیں جلا تو میرا بھی نہیں جلا, میرا نہیں جلا تو اس کا بھی نہیں, یہ تو بظاہر دونوں برابر نظر آ رہے ہیں. میں تو آپ کا عاشق ہوں, میں آپ کو ایک اللہ مانتا ہوں, 70 سال سے میں آپ کی عبادت کر رہا ہوں. روتے ہوئے سجدے میں گر پڑے کہ یا اللہ کیا ماجرا ہے. اب سنو اولیاء اللہ کا اللہ کیا کیا مقام ہوتا ہے, سبحان اللہ. جواب آیا مالک تو مجھے اتنا محبوب ہے, اتنا پیارا ہے, تو میرا اتنا لاڈلا ہے کہ اس نے چونکہ تیرے ہاتھ کے ساتھ ہی اپنا ہاتھ ڈالا ہے اس لیے تیرے طفیل میں اس کا ہاتھ بھی بچ گیا ہے. مالک اس کو بول اگر اس کی ہمت ہے تو اکیلے اپنا ہاتھ ڈال کے دکھا. دیکھو کہاں تو شرابی تھے, پاپی تھے, عشاء کی نماز تک بھی نہیں پڑھی تھی, اور جب توبہ کر لیا, گناہوں کو چھوڑ لیا, اللہ کے راستے پہ چلنے لگے, چلتے رہے چلتے رہے چلتے چلتے اس مقام تک پہنچے ہیں کہ آج ولایت و بزرگی کا تاج ان کے سر پر رکھا جا رہا ہے. اس واقعے سے میرے بھائیوں بہت ساری عبرت کی باتیں ظاہر ہو رہی ہیں, میں ایک ایک کر کے آپ کو سمجھا رہا ہوں. نمبر ایک, کسی کی موجودہ خراب حالت کو دیکھ کر, گنہگاری کی حالت کو دیکھ کر اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. ہو سکتا ہے کل کو گناہ چھوڑ کے توبہ کر کے وہ آپ سے آگے بڑھ جائے, اور اپنے کو اس سے افضل نہیں قرار دینا چاہیے. ہو سکتا ہے خدا نخواستہ وہ تو ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا جائے اور خدا نخواستہ آپ کفر کی حالت میں جائے. حدیث پاک میں آتا انما الاعمال بالخواتیم, اصل اعتبار تو خاتمے کا ہے. بنی اسرائیل میں ایک ایسا زاہد تھا جو 70 سال سے عبادت کر رہا تھا, 10 دن میں 9 دن روزہ رکھتا, 1 دن افطار کرتا, لیکن خاتمہ اس کا کفر پر ہوا. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس لیے میرے بھائیو اصل خاتمے کا اعتبار ہے. حضرت شیخ مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میرے بھائیو کثرت سے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو, اور اسی کلمے پر موت کی اللہ سے دعا مانگتے رہو. حدیث پاک میں آتا ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس کی زندگی کا آخری بول لا الہ الا اللہ ہوگا وہ تو جنت پہ جائے گا. اس لیے کسی کی موجودہ حالت, یہاں تک کہ اگر وہ کافر بھی ہو تو کفر کو تو حقیر سمجھیں گے لیکن اس کی ذات کو حقیر نہیں سمجھیں گے. ہو سکتا ہے آئندہ زمانے میں اس کو ہدایت ہو جائے اور اس کا خاتمہ ایمان پر. حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمتہ اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک بنیا رہا کرتا تھا, پتہ نہیں آپ کیا بنیوں کو کیا کہتے ہیں. ہمارے ایک کرانے کی دکان عام طور سے جو لوگ کرتے ہیں انہیں بنیا کہا جاتا, وہ عام طور سے غیر ہوتے, بنیا برادری ہے کو غیر ہوتے. حضرت کے پڑوس میں رہتا تھا, اس کے انتقال کے بعد حضرت نے خواب میں دیکھا کہ جنت میں ٹہلا. حضرت نے خواب میں پوچھا ابے بنیے تو غیر تھا, ہندو تھا, تو جنت میں کیسے؟ کہا حضرت میرے دل میں اسلام کی محبت تو بہت زمانے سے تھی مگر کسی ڈر اور مصلحت کی وجہ سے میں چھپائے رہتا تھا, لیکن انتقال سے کچھ پہلے میں نے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سچے دل سے پڑھ لیا تھا اور پھر میرا خاتمہ اسی پر ہوا. اور حدیث میں آتا ہے ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ, اگر کوئی اسلام قبول کر لیتا ہے تو اسلام سے پہلے کہ اس کے جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سب معاف. اس لیے میرے بھائیوں آج کوئی آدمی گانے باجے کی لعنت میں مبتلا ہے, کوئی خدا نخواستہ شراب میں مبتلا ہے, تو اسے سمجھائیں گے. اور شراب کی لعنت کو, شراب کو تو خراب سمجھیں گے لیکن اس کی ذات کو خراب نہیں سمجھیں گے. ہو سکتا ہے آئندہ زمانے میں کب اس کو ہدایت ہو جائے, کب توفیق ہو جائے, وہ تہجد گزار ہو. بازے شرابی زانی تھے, ایک اللہ والے کی تھوڑی دیر کی صحبت ملی, توجہ ملی, ان کی دعا ملی, ان کی برکت سے وہ شرابی اور زانی آدمی سب گناہوں کو چھوڑ کر ایسا بنا کہ 25 سال تک اس کی تہجد بھی قضا رہی. تو پہلا عبرت کا سامان اس واقعے میرے بھائیوں یہ ہے, کسی کی موجودہ خراب حالت کو دیکھ کر اس کی ذات کو حقیر سمجھنا نہیں چاہیے. ہاں جس گناہ کے اندر مبتلا ہے اس گناہ کو خراب سمجھیں گے اور اس کو, اس سے اپنے کو بھی بچانے کی کوشش کریں گے اور اس کو بھی نصیحت کرتے رہیں. ایک بات. دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ ہمارے جو گناہ ہیں یہی آخرت میں سانپ بچھوؤں کی شکل میں سامنے آئیں گے, جہنم کے انگاروں کی شکل میں سامنے آئیں گے. ابن ابی دنیا بہت بڑے محدث گزرے ہیں, وہ کہتے ہیں جو آدمی زنا کرتا ہے, چوری کرتا ہے, شراب پیتا ہے, اس کی سزا میں اس کی قبر پر, اس کی قبر کے اندر 2 بڑے بڑے اژدہے اور 2 بڑے بڑے سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں جو برابر اس کو ڈستے رہتے, کاٹتے رہتے, ڈستے رہتے. دیکھو یہاں پر شراب, زنا اور چوری کا جو گناہ تھا اس نے سانپ کی شکل اختیار. کبھی کبھی یہی گناہ بچھو کی شکل میں اختیار کرتا ہے. ایک روایت میں ہے جہنم میں اللہ نے ایک اسپیشل علاقہ بنایا ہے زانیوں کی سزا کے لیے, وہ لوگ جو زنا کے گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں اور بغیر توبہ کے مر جاتے ہیں. دیکھو زنا کتنا خطرناک گناہ. قرآن کہتا ہے ولا تقربوا الزنا, بھائی زنا کے قریب ہی مت جاؤ, جو عمل تمہیں زنا سے قریب کرے, مثلا گانا باجا, یہ زنا سے قریب کرتا ہے. موبائل میں نامحرم لڑکیوں کا فوٹو دیکھنا یہ آپ کو زنا سے قریب کرتا ہے. پوسٹر میں گندی تصویریں دیکھنا یہ زنا سے قریب کرتا ہے. جتنے بھی اعمال زنا سے قریب کرتے ہیں وہ بھی نہیں کرنا چاہتے. زنا اور خاص حقیقی زنا یہ تو بہت ہی گندی چیز ہے. ایک روایت میں ان فی جہنم وادین اسمہ جب الحزن, جہنم میں ایک مستقل وادی ہے, علاقہ ہے, اس کا نام ہی غم کا علاقہ, گھٹن کا علاقہ. کیا حال ہے اس کا؟ فیہ حیات وعقارب, اس میں سانپ اور بچھو بھرے ہوئے. خاص طور سے جنہوں نے زنا والا گناہ کیا بغیر توبہ کے مر گئے, اللہ نے خدا نخواستہ ان کو معاف نہیں کیا, تو ایسی خاص وادی میں وہ ڈالے جائیں گے اور ان کو ڈسنے کے لیے جو بچھو اس میں ہیں وہ کتنے بڑے ہیں. لکھا ہے والاقرب بقدر البغل, وہ بچھو خچر کے برابر. دنیا میں جو بچھو ہوتے ہیں ان کو صرف دو ڈنک ہوتا ہے, لیکن زانیوں کو ڈسنے اور کاٹنے کے لیے جہنم میں جو اسپیشل بچھو بنائے گئے ہیں وہ ایسے لہا سبعون شوقہ تدرب الزانی وتفرغ السما, وہ اس بچھو کو جو زانیوں کے ڈسنے کے لیے تیار کیے گئے ہیں ان کو 70-70 ڈنک ہیں اور ہر ڈنک میں زہر بھرا ہوا ہے. جب وہ زانی کو ایک مرتبہ کاٹے گا اور ڈسے گا, اپنے سارے زہر کو اس کے بدن میں اڈیل دے گا, تو اس کی وجہ سے زانی کو اتنی تکلیف ہوگی, اتنی تکلیف ہوگی کہ روایت میں آتا ہے 1000 سال تک وہ زانی تڑپتا رہے گا, بے قرار رہے گا, زہر کی لہریں اور ٹیسیں بار بار اٹھتی رہیں گی اور وہ تڑپتا رہے. تو میرے بھائیو, گناہ ایسی منحوس چیز ہے, ایسی خطرناک چیز ہے کہ گناہ کر کے آدمی دنیا میں بھی چین سے نہیں رہ سکتا, قبر میں بھی نہیں رہ سکتا, اور کل قیامت کے دن تو اس کے لیے طرح طرح کے حسابات. اس واقعے سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ گناہ چھوڑ دینا چاہیے, گناہوں سے توبہ کر لینا چاہیے. حدیث پاک میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایاک والمعصیہ فإن بالمعصیۃ حل سخط اللہ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں دیکھو گناہ سے بہت ڈٹو, گناہ سے بہت بچو, گناہ سے بہت ڈرو. جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس پر اللہ کا غصہ حلال ہو جاتا ہے. پھر بعض گناہوں کی الگ الگ تاثیر ہے, الگ الگ تکلیفیں ہیں. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر من, حضور فرما رہے ہیں دیکھو پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کا بہت اہتمام کیا کرو, اس لیے کہ عام طور سے قبر کا عذاب جو پیش آتا ہے وہ پیشاب کی بے احتیاطی کی وجہ سے. اب دیکھو جو لوگ کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہیں اور پلٹ کے چھینٹے ان پر آتے ہیں, وہ دیکھ لیں آگے قبر میں ان کا کیا حال ہوگا. پھر اسی طریقے سے بعض گناہ کی عجیب عجیب تاثیر حدیث پاک میں بیان فرمائے گی. مثال کے طور پر بے حیائی والا گناہ, گناہ تو سب خطرناک, کوئی گناہ نہیں کرنا چاہیے, لیکن بے حیائی والا گناہ ایسا ہے اس پر حدیث پاک میں خاص عذاب بتایا گیا. فرمایا ما زہرت الفاحشہ فی قوم قط یعمل بها فیہم علانیہ الا زہر فیہم الطاعون ولو جاعوا التی لم تکن فی اسلاف. کہا جب کسی قوم میں بے حیائی والا گناہ عام ہو جائے گا تو اس کی سزا میں اللہ تعالیٰ طاعون کا گناہ عام فرما دے, طاعون کی بیماری کو عام فرما دیں گے, طاعون کا عذاب عام فرما دیں. طاعون کیا ہے؟ ایک وبائی بیماری. کہا جب کسی قوم میں بے حیائی کا گناہ عام ہو جائے گا تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایسی نئی نئی بیماریاں بھیجیں گے جو پہلے نہیں تھی. ایک حدیث میں آتا ولا فشذ زنا فی قوم الا کثر فیہم الموت, جب کسی قوم میں زنا پھیل جائے گا, زنا عام ہو جائے گا, تو اس کی سزا میں اللہ تعالیٰ موت کی کثرت کا عذاب مسلط فرما دیں گے کہ بڑی تیزی سے موتیں آنے لگیں. چنانچہ ایک علاقے سے خبر آئی ایک محلے سے ایک دن میں 7-7 جنازے نکلے. آج دیکھ لو یہ زنا کا گناہ کتنا عام ہوتا جا رہا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں ما زہر الربا والزنا فی قرية الا اذن اللہ بإهلاكها, جس کسی بستی میں زنا اور سود کا گناہ عام ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس پوری بستی کو ہلاک کرنے کی اجازت دیتے. خاص خاص گناہوں پر خاص خاص عذاب کی دھمکی ہے. ایک حدیث میں فرمایا لَيَكُونَنَّ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ خَسْفٌ وَمَسْخٌ وَقَسْفٌ, حضور فرما رہے ہیں میری اس امت کو زمین میں دھسانے والا عذاب دیا جائے گا، میری اس امت کی صورتیں بگاڑ دی جائیں گی، یہ عذاب آئے گا، میری اس امت پر آسمان سے پتھر کی بارش والا عذاب آئے گا۔ ایک صحابی نے پوچھا متا ذاکا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ایسا کب ہوگا، کس وجہ سے ہوگا، یعنی کس گناہ کی وجہ سے ہوگا؟ اس کے جواب میں حضور نے فرمایا جب میری امت میں گانے والے عام ہو جائیں گے اور گانے والی عام ہو جائیں گی اور شراب عام ہو جائے گا تو یہ سب سارے عذاب ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا گناہ تو کوئی بھی گناہ ہو زہر قاتل ہے، لیکن بعض بعض گناہوں پر خاص خاص عذاب کی بھی دھمکی دی گئی۔ اس لیے میرے بھائیو اس دنیا میں اگر چین سے رہنا چاہتے ہیں، سکون سے رہنا چاہتے ہیں اور قبر کے عذاب سے بھی بچنا چاہتے ہیں اور قیامت کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو گناہ چھوڑ دو۔ گناہ نہیں چھوڑ پاتے تو اس کے لیے میں بار بار دو نسخہ آپ کو بتا چکا ہوں، ایک کا نام ہے کثرت ذکر اللہ اور دوسرے کا نام ہے صحبت اہل اللہ۔ کوئی آدمی کتنا بڑا پاپی ہو، گنہگار ہو، گناہ چھوڑنا چاہتا نہیں چھوڑ پاتا، یہ دو نسخوں پہ عمل کر کے دیکھ لے، اس کی برکت سے بڑے آسانی سے اس کے گناہ بھی چھوٹ جائیں گے، نیکیوں کی محبت بھی پیدا ہو جائے گی اور نیکیوں پر چلنا بھی آسان ہو جائے۔ دو نسخے، ایک کا نام کیا ہے؟ کثرت ذکر اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای العباد ارفع وافضل درجۃ عند اللہ یوم القیامہ، یا رسول اللہ یہ ارشاد فرمائیے کہ قیامت کے دن سب سے اونچے درجے میں کون لوگ ہوں گے؟ تو اس کے جواب میں حضور نے فرمایا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے جو ذکر کرنے والی عورتیں ہیں یہ سب سے اونچے مقام۔ ایک حدیث میں فرمایا لیس علی اہلی لا الہ الا اللہ وحشا، جو لا الہ الا اللہ والا بن گیا موت کے وقت بھی کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی، قبر میں بھی اس کو کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی اور قبر سے اٹھتے وقت بھی گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ پتہ چلا اگر ہم قبر کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، موت کی سختی سے بچنا چاہتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھیں اور اس کے تقاضے پر عمل کریں۔ تقاضا کیا ہے؟ تقاضا یہ ہے کہ گناہ چھوڑ دیں۔ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ، کہ جو اخلاص کے ساتھ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کہے گا تو وہ جنت میں چلا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا ما اخلاص ہوا یا رسول اللہ؟ کوئی شخص یہ کلمہ اخلاص سے پڑھ رہا اس کا تھرمامیٹر کیا، اس کا معیار کیا، پہچان کیا، علامت کیا ہے؟ تو فرمایا اس کی پہچان یہ ہے کہ یہ کلمہ اپنے پڑھنے والے کو حرام کاموں سے روک دے، یہ ہے اس کلمے کا تقاضا۔ تو لا الہ الا اللہ والا آدمی کب بنتا ہے؟ جب کثرت سے اس کلمے کو زبان سے پڑھے بھی اور اس کے تقاضے پر عمل کرے تو اس کے لیے بشارت ہی بشارت ہے، خوشخبریاں ہی خوشخبری ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ اپنے کہنے والے سے بلاؤں کو ہٹاتا رہتا۔ آج اب بلاؤں میں گھرے ہوئے ہیں، مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں، مگر افسوس یہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے نہیں، اور پڑھتے ہیں تو کثرت سے نہیں پڑھتے۔ بعض اللہ والوں نے اس کلمے کی کثرت اتنی کثرت کی کہ بعض مرتبہ ایک ایک دن میں انہوں نے 70,000 مرتبہ پڑھا۔ آج لوگوں کو بتاؤ تو ان کی عقل میں نہیں آتا، یقین بھی نہیں آتا۔ یہ سب مشق کی چیز ہے۔ مرد تو مرد، عورتیں تک ذکر کی پابند تھی۔ ہمارے دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی اہلیہ محترمہ کا واقعہ ان کے بڑے صاحبزادے حضرت مولانا سالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نقل فرما رہے ہیں، کہتے ہیں میری والدہ محترمہ کے بہت سے معمولات تھے، اس میں خاص معمول یہ تھا کہ ان کے سرہانے ایک تسبیح لٹکی رہتی تھی، 1,000 دانوں کی وہ تسبیح ہوتی تھی، اور میری والدہ کا روزانہ یہ معمول تھا عشاء بعد جب تک اس پر 1,000 مرتبہ کلمہ طیبہ کا ورد نہیں کر لیتی تھی وہ رات کو سوتی نہیں تھی۔ چاہے طبیعت خراب ہو، چاہے سردی ہو، چاہے گرمی ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، گھر میں مہمان ہو، کوئی پروگرام ہو، مجال نہیں کہ ان کا یہ معمول چھوٹ جائے۔ اپنے اس معمول کی اتنی پابندی۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو والدہ محترمہ تھی ان کا نام تھا بی صفیہ، وہ پورے قرآن پاک کے حافظہ تھی، روزانہ ایک منزل تلاوت کرتی تھی، اس کے ساتھ ساتھ 5,000 مرتبہ درود شریف بھی پڑھتی تھی، 5,000 مرتبہ اللہ اللہ کا ورد کرتی تھی۔ تو میرے بھائیو اللہ کا ذکر یہ بہت بڑی چیز ہے۔ حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں آخر کلام فارقت علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قلت ای الاعمال احب الی اللہ قال ان تموت ولسانک رطب من ذکر اللہ۔ حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں وہ آخری جملہ جس پر اللہ کے رسول سے مجھے جدائی ہو گئی, اس کے بعد پھر کوئی بات نہیں کر سکا, وہ جملہ یہ تھا کہ میں نے حضور سے یوں پوچھا کہ یہ بتائیے اللہ کے نزدیک سب سے محبوب اور پیارا عمل کیا ہے؟ اس کے جواب میں حضور نے فرمایا تھا کہ دنیا سے اس حال میں مر کے جاؤ کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر میں مشغول ہو اور تمہیں موت آ جائے. تو موت ذکر کرتے کرتے کب آئے گی؟ جب اپنی صحت کی حالت میں اپنے اختیار سے اپنی زندگی میں اللہ کا ذکر داخل کریں گے اور کثرت سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کریں گے تو موت کے وقت زبان پر اللہ کا ذکر آئے گا. آج امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے صبح بھی گانا باجا, شام کو بھی گانا باجا, رات کو بھی موبائل کی حرام کاری, اسی حالت میں سو رہے, اسی حالت میں اٹھ رہے, تو اسی حالت میں مر بھی رہے. وہ ڈاکٹر نور صاحب کا میں نے واقعہ سنایا ہوگا, پھر سنا دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں میں جس وارڈ میں آفیسر تھا, ذمہ دار تھا, میں اس تلاش میں رہا کرتا تھا کہ دیکھیں ہمارا مسلمان بھائی دنیا سے جا رہا ہے تو اس کی زندگی کا آخری عمل کیا ہے, آخری بول کیا ہے. کہتے ہیں میں اس تلاش میں رہتا تھا, لیکن وہ رپورٹ لکھتے ہیں اور بڑے افسوس کے ساتھ لکھتے ہیں کہ افسوس میرے سامنے 100 مسلمانوں نے دم توڑا, 100 مسلمانوں کا انتقال ہوا, پر افسوس اس میں سے صرف 3 مسلمان دنیا سے کلمہ پڑھ کے مرے ہیں, باقی 97 مسلمان اس حال میں مرے, کوئی گانا گاتے ہوئے مر گیا, کوئی گالی بکا اور مر گیا, اور کوئی فلمی ڈائجسٹ مانگا اور مر گیا. میرے بھائیو سوچو آج ہماری زندگی کن اعمال میں گزر رہی ہے؟ جن اعمال اور افعال میں آدمی جیتا ہے اسی حالت میں مرتا ہے. سب سے ہوشیار اللہ والے اولیاء اللہ ہوتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں اپنے 24 گھنٹے کو نیک کاموں میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں. اب تلاوت کرنا ہے, اب تسبیح پڑھنا ہے, اب نفل پڑھنا ہے, اب دین کی بات سنانا ہے, اب حدیث کا درس دینا ہے, قرآن کی تفسیر کرنا ہے. اگر کاروبار ہے تو حلال روزی کمانے کی نیت سے اس میں مشغول ہونا ہے, تو وہ حلال روزی کمانا اچھی نیت کے ساتھ, یہ بھی بہت بڑی بات ہے. تو میرے بھائیو زندگی کا ایک ایک دن گھٹ رہا ہے, عمر کم ہوتی جا رہی ہے, روزانہ ہم اپنی قبر سے قریب ہوتے جا رہے ہیں. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کن اعمال میں زندگی گزار رہے ہیں, اس لیے کہ جن اعمال میں آدمی زندگی گزارتا ہے اسی حالت میں موت آتی ہے. حضرت کی اس واقعے سے ایک عبرت یہ بھی ملی کہ یہ نیک اعمال آپ جو کریں گے, جتنا زیادہ کریں گے اتنا زیادہ یہ آخرت میں کام دے گا. حضرت کے اس وقت نیک اعمال بہت کم تھے, اس لیے وہ بڑے میاں کی حالت میں نظر آئے, بڈھے کی حالت میں نظر آئے, کمزور حالت میں نظر آئے, اور سانپ کا مقابلہ نہیں کر سکے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب مومن کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اگر وہ مومن ہے تو نماز اس کے سر کی طرف سے پہرے دار اور چوکی دار بن جاتی ہے, اور روزہ اس کے دائیں طرف سے چوکی دار بن جاتا ہے, زکوٰۃ اس کے لیفٹ سائڈ سے آ جاتی ہے, اور اس کے علاوہ اس نے دنیا میں اور جو سب نیک کام کیے تھے وہ پیر کی طرف سے غرض ہے کہ چاروں طرف سے یہ نیک اعمال اس کی ناکہ بندی کر لیتے ہیں, جس طرف سے عذاب آنا چاہتا ہے اس عذاب کو روکتے ہیں. اس لیے میرے بھائیو اللہ تعالیٰ نے جو زندگی کے لمحات دیے ہیں ان کی قدر کرو, ایک ایک نیک عمل جتنا کر سکتے ہو کر لو, ایک ایک سانس کو اللہ کی یاد میں گزار لو. ایک جوان بچی کا ایک وبائی بیماری میں انتقال ہو گیا, انتقال کے بعد اس کے باپ نے اسے خواب میں دیکھا, کہا بیٹا کیا حال ہے؟ کہا ابا نہ پوچھو ہم پر بہت بوجھ ہے, آپ لوگ ابھی ایسی دنیا میں ہیں کہ بہت کچھ نیک کام کر سکتے ہیں پر آپ غفلت میں آپ نہیں کرتے, ہم اب ایسی دنیا میں آ چکے کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ کے اس کا ثواب نہیں کما سکتے. ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے پر 1,00,000 نیکی ملتی ہے. سب لوگ کہہ لو سبحان اللہ, دیکھو کتنی نیکی تمہارے اعمال نامے میں ملی. مکے میں خاتون تھی, روزانہ 12,000 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتی. میرے بھائیوں کل کو یہ ہمارے چلتے ہاتھ رک جائیں گے, کھلی آنکھیں بند ہو جائیں گی, لوگ قبر میں ڈال کر چلے آئیں گے. اب آپ تڑپ کر رہ جائیں, ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ کے آپ نیکی نہیں کما سکتے. اس لیے اس وقت نمازیں پڑھو, روزے رکھو, اور اپنی زبان پر اللہ کا خوب ذکر جاری کرو, ایک ایک سانس کو ایک ایک سانس کو اللہ کی بات. اولیاء اللہ نے تو اپنی زندگیوں کو ایسا وصول کیا, میں کیا کیا اولیاء اللہ کے واقعات بتاؤں. حضرت سری سکتی بہت بڑے اولیاء اللہ میں سے گزرے, حضرت جنید بغدادی کے پیر تھے, ان کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ 78 سال ان کے ایسے گزرے کہ جب کسی نے دیکھا عبادت کرتے دیکھا بستر پر لیٹے ہوئے نہیں دیکھا, بس وہ موت کے وقت جب بستر پر لیٹے ہیں تو کسی نے دیکھا ہے, باقی 78 سال ایسے گزارے. انہوں نے اپنی زندگیوں کو وصول کر لیا, ایک ایک سانس کو خدا کی یاد میں. آج ہماری زندگی ایسی ہے بس کھا رہے پی رہے سو رہے, ایسا لگ رہا جیسے مرنا ہی نہیں. اس لیے میرے بھائی حضرت کے اس واقعے سے بہت کچھ عبرتیں ملتی ہیں. کیا کہ اپنے زندگی کی ایک ایک سانس کو غنیمت سمجھو, نیک اعمال کی کوئی بھی کسی بھی ایک نیکی کو حقیر مت سمجھو. اگر اخلاص کے ساتھ کوئی ایک نیکی بھی آپ نے کی ہے ہو سکتا ہے وہی اللہ کے ہاں قبول ہو جائے اور اسی پر آپ کی مغفرت و بخشش ہو جائے. ایک بہت بڑے عالم تھے, اللہ والے تھے, بڑی کتابیں لکھی تھی, مگر جب ان کا انتقال ہوا انتقال کے بعد خواب میں دیکھا گیا, کہا حضرت کیا ہوا؟ کہا اللہ مغفرت فرما دی اللہ نے. کہا کس عمل پر؟ اب حیران رہ گئے, بتایا. لوگ یہ سمجھتے وہ بہت واعظ کرتے تھے اس پر مغفرت ہوئی ہو, جو کتابیں لکھی تھی اس پر ہوئی. کہا کچھ نہیں, کہا ایک مرتبہ جب میں کتاب لکھ رہا تھا وہ کتاب لکھنے کو اس زمانے میں قلم دوات کا رواج تھا, قلم کو یوں ڈبایا جاتا تھا روشنائی میں پھر لکھا جاتا تھا. کہا ایک مرتبہ جب میں کتاب لکھنے بیٹھا تھا بس جیسی قلم کو روشنائی میں ڈبایا تو فوراً ایک مکھی آ گئی اور روشنائی میں بیٹھ کے وہ چوسنے لگی, یعنی گویا پیاسی تھی اپنی پیاس بجھانے لگی. وہ خدا کی اس مخلوق پر مجھے رحم آیا کہ میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے لکھنے کو روکے رکھا, اور جب تک وہ بیٹھی چوستی رہی تو اپنے لکھنے کے کام کو میں نے روکے رکھا. بس کہا خدا کیا میرا یہ عمل پیش ہوا اور اس پر میری مغفرت ہوئی کہ تو نے میری چھوٹی سی مخلوق مکھی کے ساتھ جو رحم کا معاملہ کیا تھا آج اس پر میں تیری مغفرت و بخشش کر رہا. اس لیے میرے بھائی کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھو, اخلاص کے ساتھ نیکیاں کرتے جاؤ, پتہ نہیں کون سی نیکی اللہ کے قبول ہو جائے اور اسی پر ہمارے آپ کے لیے مغفرت اور بخشش کا فیصلہ ہو جائے. دیکھو عام طور سے آخر میں کوئی نہ کوئی ایک دعا بتاتا ہوں, لیکن آج میں دعا نہیں بتاؤں گا, آپ کو دعاؤں کا ایک خزانہ دے دیتا ہوں. ایک کتاب میں نے لکھی ہے, اس کا نام ہے منٹوں میں کروڑ پتی بنیے. کیا مطلب؟ یہ نہیں کہ پیسے جھڑنے لگیں گے اس دیوار سے, بلکہ کروڑ پتی کا مطلب نیکیوں کے خزانے. ایسی دعائیں اس میں جمع کر دی ہے کہ 5-6 منٹ کے اندر کروڑوں سے زائد آپ کو نیکی مل جائے گی اور گناہ بھی آپ کے معاف ہوں گے, ٹینشن بھی دور ہوگا. وہ 2000 سے زیادہ چھپ کے ختم ہو گئی تھی. ہمارے کچھ دوستوں نے چاہا کہ وہ اردو کے ساتھ ساتھ انگلش میں بھی چھپ جائے, تو الحمدللہ اب انگلش میں بھی وہ چھپ گئی ہے, مگر بہت تھوڑی ہے. جو روزانہ صبح شام پڑھنے کا معمول بنائیں وہ لائن میں لگ کے سامنے والے گیٹ سے باہر سے لے لے, چینا جپٹی نہ کریں اور اس کی قدر کریں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب